حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان اپنے خالق کی اسے تھی جستجو دامن دشت و بیابان بکو گل رہا تھا نالائے غمناک سے جل رہا تھا عشق حقیقات سے چاک دمان سی نبیان چشم تر جلب حق سے پھر رہا تھا در بدر چشم تر سے گریائے ہوں تھا رہا کر رہا تھا عشق جہاں و فما ایک دن چرواہا یاد یار میں رو رہا تھا دامن کوثر میں کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں ایک زمانے سے الہی در بدر ڈھونڈتا ہوں تجھ کو میں شام و سحر اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں گر نہ پاؤں گا تجھے میں اے خدا سر کو ٹکرا کر کروں گا جان فدا بن تیرے میں کب تلک جیتا رہوں کب تلک خون جگر پیتا رہوں یا تو مجھ کو آہ مل جاوے کتو یا تو خاک و خون میں سر پاوے کتو بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں تو مگر اے دوست جو ملتا نہیں پھول دل کا بن تیرے کھلتا نہیں پر مجھے تیرا پتا ملتا نہیں ہر گلستان خار ہے تیرے بغیر زندگی اکنار ہے تیرے بغیر بن تیرے آواز بلبل خوش نوا کان میں جیسے مزاحوں کی صدا بن تیرے کوثر کی یہ وادیاں پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب فلکاریاں یہ زمین و آسماں شمس و قمر یہ گلستان و بیاباں بحر و بر خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر کچھ نہیں پاتے مجھے تیرے بغیر کوئی صورت عقل میں آتی نہیں بن تیرے کوئی جگہ پاتی نہیں بن تیرے کوئی جگہ پاتی نہیں اس طرح ہر دو جہاں آ جا بعد کہ مرحبا تو سر سودا بعد بن تیرے ایک پل نہیں مجھ کو سکوں بن تیرے میں کیا کروں دنیا دوں سکون دل کب تک پیوں تیرے بغیر کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر جانو دل کیوں غیر پر شیدا کروں کیوں کسی سے دل کا میں سودا کروں اے خدا میں اور میری یہ بکریاں تجھ پہ سب قربان میری یہ بھیڑیاں تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے داغ کا ہر روز دست و پا تیرے تیری گجڑی بھی میں سیتا اے خدا ہر طرح خدمت تیری راتا بجا جس جگہ تو بیٹھتا ہے شاہ جہاں روز دیتا شوق سے چاڑو وہاں روگنی روٹی کھلاتا میں تجھے آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام بکریوں کا اپنی اے رب انعام اس طرح چرواہا اپنی داستاں کر رہا تھا عرض بآب و فغاں کہہ رہا تھا اپنے رب سے بے قدر حال کرتے زخم دل زخم جگر حال کرتے زخم دل زخم جگر ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں سن کے چرواہے کی ایسی داستاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں کہہ رہا ہے یہ تو کیا ظالم یہاں ہو گیا تو الکروں کے کافراں کیا خدا محتاج خدمت ہے تیرا کیا خدا محتاج نصرت ہے تیرا کیا خدا بے دست پا ہے جہول کے دباوے کیا اپنے تو ہے مرول کیا خدا محتاج عدل و نوش ہے کیا خدا محتاج سر و دوش ہے حضرت موسیٰ کے ارشادات کو زجر اور توبیخ کے کلمات کو سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ کر گرے بانچا بھی جنگل گرا ہو گیا مایوس وہ چرواہا سینیا منہ اس نے المدح گرا وہی آئی سو موسیٰ الخدا کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا تو برائے فصل گردن آمدیر نے برائے فصل گردن آمدیر عقل والوں کے لیے ہے یہ ادب آہ چرواہا تھا اہل عقل کب موسیٰ آتا بے دانا کی گرنگ سوختا جانے روانا کی گرنگ چاک ہیں جن کے لباس از عشق حق رفو کا ان کو نہیں ہے امر حق عاشقوں کی گفتگو درکار رب عشق کی جوش ہے تر کے عدب عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز پر ہزاروں عقل ہے اس کی کنیز گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا لیکن اس کا دل میرا رنجور تھا ظاہراً کو لفظ گستاخی کے تھے مانوے دل میں اس کو شباخی کے تھے اپنے دیوانی کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ قبلیا اپنے دیوانی کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ قبلیا
اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ قبلیا حضرت والا کا کلام آپ سن رہے تھے اردو زبان میں اصل فارسی زبان میں حضرت والا نے اس کا بہترین اردو میں ترجمہ کیا ہے یقیناً مسئلہ کی مولانا روم سے کم نہیں ہے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے معرفت شریعت کے حامل اور یہ چرواہا بیچارہ ایک جاہل آدمی تھا بکریاں چراتا تھا بہت زیادہ شریعت سے واقف ہی نہیں تھا لیکن ہاں اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی اور اپنی محبت کی وجہ سے اپنے آپ سے کیا اللہ سے باتیں کرتا تھا اور عشق و محبت میں انسان جب دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک اعتبار سے مذہول قلب بھی ہو جاتا ہے اس لیے جو باتیں اس نے کی کہ اللہ اگر آپ ہوتے تو میں آپ کے قید ڈالتا، آپ کی جہاں بیٹھتے جگہ صاف کر دیتا. یقیناً یہ ساری باتیں دیوانوں کی سی ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا اور محبت ہی محبت میں ہم سے وہ ہم کلام ہوتا تھا، تو اپنے دیوانے کی باتیں منہ سے ڈھونڈتی ہے بارگاہ کے بھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بزرگ نے جب فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور ہائے وائے وہ کرتا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بیمار کرتا ہے، جب ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے روئیں، ہائے ہائے کریں، گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رونا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہائے ہائے سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے دیوانوں کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ میری محبت میں کیا گفتگو کرتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو چونکہ شریعت اعتبار سے یہ بات درست نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے، ہاتھ پاؤں سے اور اسی طریقے سے سب چیزوں سے پاک ہے. قرآن مجید میں بھی جہاں سانپ کا ذکر آتا ہے، ید کا ذکر آتا ہے، ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آگے آتا ہوں. تو یہ سب سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں ہاتھ کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے، پڈلی کہہ کر سمجھائی جا سکتی ہے پڈلی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ پڈلی ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ کچھ، وہ جسم سے اور جسمانیات سے بات ہے. اس لیے جہاں کہیں قرآن مجید میں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق. اب جیسے یہ ہے کہ عالی عرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے کیسے؟ اپنی شان کے مطابق. ہمیں سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ایک بادشاہ وہ عرش پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، تو ہمیں ذہن میں یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی بادشاہت کو چلاتا ہے، جہاں سے حکم کو نافذ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم جیسے کم عقلوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ معمولی عرش نہیں. اس لیے وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو بہرحال یہ دیوانہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی تو انہیں اس پر سخت غصہ آیا، اور غصہ اس لیے آیا کہ صاحب شریعت تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ کو دودھ پلاتا، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتا، آپ کی چوہیں دیکھتا، تو ظاہر تو گستاخی کی باتیں ہیں، ساری کلمات کفری ہیں. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، اور جب ڈانٹا تو وہ بےچارا گھبرا کے جنگل میں کہیں نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وہی بھیجی جس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہی آمد سو ہے موسیٰ از خدا، بندہ ہے مارا چہرا کر دی جدا. اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ تو برائے وصل کر دن آمدی، نے برائے فصل کر دن آمدی. تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ خالق و مخلوق کا رشتہ مضبوط کرے، نہ یہ کہ ان کا رشتہ توڑے. تو تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، وہ ہم میں محب تھا، گفتگو کر رہا تھا، اور تم نے جو ہے وہ اپنی ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو بھگا دیا. اور ساتھ نے فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کے آداب اور ہیں، اور جو بیچارے مرفوع قلم مجذوب قسم کے لوگ ہیں، ان کے آداب کچھ اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ قابل تقریر نہیں ہوتے. مجذوب وہ ہوتا ہے جو عقل و خیرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح فرمایا کہ آرا کی خبر شد خبر اج باز نیا ہے، یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جسے کچھ خبر کچھ راز حاصل ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا کی کام کر نہیں رہتا. آرا کی خبر شد خبر اج باز نیا ہے، جس کو اس کی خبر ہو جائے پھر اس کی اپنی خبر نہیں آتی، کیونکہ وہ راز خداوندی سے آگاہ ہو جاتا ہے. پھر ایسے آدمی مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، ان کی تقلید کرنا جائز نہیں، البتہ انہیں برا بھرا بھی نہ کہو. کون سا اللہ کا بندہ کس رنگ میں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے انہیں برا والا مت کہو، ان کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش نہ ہو، ان کی توہین نہ کرو، اور لیکن ان کی تقلید بھی نہ کرو. اس لیے تقلید تو شریعت کی کریں گے ہم، مجذوب تو مرفوع القلم ہے، مرفوع القلم اس کو کہا جاتا ہے جس کی باتوں کو لکھا نہیں جاتا، اس کا قلم جو ہے وہ اس کے قلم اٹھ جاتا ہے اس سے، ہماری تو ہر بات لکھی جا رہی ہے نا جو ہم کہتے ہیں، لیکن جو مرفوع القلم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے قلم کو اس پر سے اٹھا لیا گیا، اب یہ کچھ بھی کرتا ہے اس کی کوئی بات لکھی نہیں جاتی، یہ اللہ کے ہاں معذور ہے، مجبور ہے، اس لیے مرفوع القلم کہتے ہیں صرف. تو بہرحال یہ واقعہ ہم نے مشرنا قاضی صاحب کی آواز اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تشریف لاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے، اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو سننے کو مل گئے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق دے. اصل میں ہماری حاضری بھی یہاں اسی لیے ہوتی ہے اور جہاں بھی کہیں ہم جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، شریعت کو سیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. حضرت مولانا حسین علی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں گنگوہ میں، گنگوہ کی جو مسجد تھی لال مسجد وہاں کے امام بھی تھے اور وہاں مدرس بھی تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، انتہائی تقوی والے آدمی تھے اور ان کے تقوی پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا تھی. کچھ لوگ گنگو آئے اور آ کر ان کو چاہا کہ بھی ہم اپنے گاؤں لے جائیں، ان سے آ کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اپنے گاؤں میں آپ کو رکھ لیں گے. تو وہ بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں تو حضرت گنگوہی کا خادم ہوں، حضرت کا جو حکم ہوگا میں وہ کرنے کو تیار ہوں، میں خود سے نہیں جا سکتا، اگر مجھے لے جانا چاہتے ہو تو حضرت گنگوہی سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیں گے میں ساتھ چلا جاؤں. وہ لوگ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہم مولانا حسین علی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. اور گنگوہی نے کیا جواب، کہنے لگے واہ بھی ہم گنگوہ میں ایک ہی تو مسلمان ہے، تو اسے بھی لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اسے ہم نہیں لے جانے دیں گے، ایک ہی تو مسلمان ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کیا مقام کر رہا ہے. اور انتہائی متقی انسان، خشوع خضوع انتہا درجے کا تھا اور اللہ کا خوف اس درجے غالب تھا، خشیت کہ بعض اوقات بس طالب علموں کو اگر مار لیا کرتے تھے تو بعد میں اسے اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میاں ہم نے تمہیں مارا تو ہمیں مار لو، تو ہمیں مان لو تاکہ آخر میں کو پکڑنا ہو. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو حال کی اطلاع دی گئی پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ بھی اول تو معلم کو چاہیے وہ ایسی مار نہ مارے کہ جو حد سے زیادہ ہو، سوچ سمجھ کے مارے، اور بالفرض اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ مار لیا تو پھر یہ جو کہنا ہے بچوں کو بھی تم ہمیں مار لو تو اس سے تو تربیت خراب ہو جائے گی بچوں کی، اگر سب استاد یہی کرنے لگیں گے تو بچے کیا کریں گے، شیر ہو جائیں گے، نتیجے نہ سے بعض شرارتی بچے تیار بھی ہو جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، بچے تو بچے ہوتے ہیں. حضرت خان رحمۃ اللہ کے حکیم تھے، آپ نے فرما پہ یہ طریقہ صحیح نہیں، اب وہ تو ماننا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کسی وقت مارے بھی تو حد سے زیادہ نہ ہو، کوئی حد کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ مار سکتے ہیں. اب اگر مار لیا ہے تمہارے اوپر غلبہ حال ہے تو بعد میں کسی وقت ان کو کسی اور طرح سے راضی کر لو، مطلب کچھ پیسے دے دی، کبھی کوئی چیز دے دی، کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے وہ خوش ہو جائیں. اصل مقصد تو تربیت ہے، تربیت میں اعتدال ضروری ہے، اس میں جو ہے وہ اس قدر مار پیٹ نہ ہو کہ بچہ جو ہے اس کو تعدیب کی جگہ تعذیب ہو جائے. بچوں کو مارنے پیٹنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعدیب، سکھلانا، لیکن اگر وہ تعذیب بن جائے، عذاب بن جائے تو جائز نہیں. اس حد تک تو ان کو سزا دینا جائز ہے جس حد تک ان کا جرم ہے، جتنا جرم اتنی سزا. اسی لیے حضرت خان رحمۃ اللہ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ جب غصہ آ رہا ہو تو کبھی سزا نہ دو بچوں کو، نہ اپنی اولاد کو سزا دو نہ اپنے شاگردوں کو سزا دو، غصے کے وقت مت دو. ہاں جب غصہ تمہارا ختم ہو جائے پھر سوچو ٹھنڈے دل سے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کے مطابق اس کو سزا دو، اس کے لیے کہ اپنے اوپر مصنوعی غصہ تاری کرو. اب وہ کیفیت نہیں ہوگی، پہلے غصے میں انسان پاگل ہو رہا تھا، جہاں بھی لگ گیا مار دیا، ہڈی توڑ دی، منہ توڑ دیا، منہ سجا دیا، تو یہ جب غصہ آ رہا تو اس کو دیکھ کیفیت ہوتی، لیکن جب مصنوعی غصہ آ تو سوچ سمجھ کے سزا دیں گے مجھے اسے کتنا مارنا چاہیے کیا سزا دینی چاہیے کیونکہ اصل مقصد ہے اس کی اصلاح ہو جائے بس. بدر خانی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے جو کہ اس لیے ایسی باتیں پردہ رکھتے تھے فرمائیں ایسا کر. اسی طریقے سے ابھی آج ہی میں نے فجر میں آج یا کل صبح فجر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا. آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ سولی پر ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی ہے. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ لاش کیسے لٹکی ہوئی. بتایا گیا کہ حضرت یہ ایک چور ہے, جب چوریاں کرتا تھا تو اس کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. لیکن اسے چوری چھوڑی نہیں بلکہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں اس کا پاؤں کاٹ دیا. لیکن پھر بھی چوری اور ڈاکے سے باز نہیں آیا اور آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے, اس کے پیروں کو بوسا دیا اور اس کے انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں سے لگایا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے, ایک چور اور ڈاکو ہے جس کو سزا میں پہلے ہاتھ اور پھر پاؤں کاٹا گیا اور پھر سولی پر لٹکا دیا گیا, اب اس کے ہاتھ پاؤں چوبر ہے. فرمایا کہ میاں میں چور کو نہیں چھو رہا, میں تو اس کی اس وصف کو اور صفت کو چوم رہا ہوں کہ دیکھو ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا لے حتیٰ کہ جان سے چلا گیا لیکن استقلال کتنا تھا اس کے مزاج کے اندر, میں تو صفت استقلال کو چوم رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ وصف ہمیں حاصل ہو جاتا تاکہ ہم نیکی اور طاعت میں ایسے مستقل مزاج ہو جاتا ایسا استقلال ہو جاتا. تو میں اس چور کو نہیں چوم رہا, میں اس کی صفت کو چوم رہا ہوں. ان لوگوں کی نظریں بڑی عمیق ہوتی ہیں بزرگوں کی, وہ بہت دور کی سوچتے ہیں. ہم ظاہر میں تو سمجھتے ہیں کہ چور کو چوم رہے چور کو نہیں چوم رہے, اور حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی رضائل ہیں فی نفسی ہی وہ رضائل نہیں ہوتے. اسی لیے جتنے بھی رضائل ہیں ان کا ازالہ نہیں ہوتا, ان کا ہمالہ ہوتا ہے. ازالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اگر اس کو مثلاً یوں سمجھ لیجیے, قرآن مجید میں ایک آیت ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة والله عنده حسن المآب. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات آپ کے سامنے ہیں. ایک دفعہ خزانہ آیا ایران کا خزانہ, اور اتنا خزانہ تھا کہ اسے لا کے مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر کر کے, اور اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ پچھلی طرف جو لوگ تھے اس ڈھیر کی وجہ سے نظر نہیں آتے, سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے. اس زمانے میں اسٹیٹ بینک تو تھا نہیں کہ جناب جا کے خزانہ وہاں جمع کراتے تھے, مسجدی بینک تھی, سب کچھ مسجدی میں ہوتا تھا, مسجد میں لا کے خزانہ رکھ دیا. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ نے دیکھا خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مال غنیمت اتنا بڑا مالا مال مسلمانوں کو عطا فرمایا, مسلمان بھی آ گئے. تو آپ نے اس وقت ایک دعا فرمائی, دعا یہ فرمائی کہ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت کی محبت ختم ہو جائے, ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ محبت تیرے دین کے کاموں میں خرچ ہو. کیوں؟ وجہ یہی آئے تھے میرے پاس, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ زین للناس لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی حب الشہوات مرغوب چیز. پھر مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ میرا نساء عورتیں اور بنی بیٹے اور قناطیر المقنطرہ میرا صاحب اور فضا سونے چاندی کے ڈھیر والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے والانعام چوپائے جانور والخیل المسومہ والانعام والحرث کھیتیاں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں. عورتوں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے, اولاد کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے, گھوڑوں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے, چوپائے جانوروں کی محبت اللہ نے رکھی ہے. اصل میں ہم لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. ہم صرف اس لیے بات سمجھیں گے کہ عورت کی محبت, بچوں کی محبت, سونے چاندی کی محبت, لیکن گھوڑوں کی محبت وہ کیا جانے جس نے کبھی گھوڑے پالے ہی نہ ہو, چوپائے کی محبت وہ کیا جانے جس نے کبھی چوپائے رکھے ہی نہ ہو. لیکن جن لوگوں کے یہاں چوپائے ہوتے ہیں, چوپائے سے بولا چار پائے والے جانور, چاہے وہ گائے ہو, بھینسیں ہوں, اونٹ ہوں, اور اسی طریقے سے بکریاں ہوں, اب جنہوں نے ہزاروں ہزاروں بکریاں ان کے یہاں ریوڑ ہوتے ہیں اب بھی ہوتے ہیں عرب میں اور اسی طرح دوسرے علاقے بعد ایسے ہیں کہ کیا تجارت ہی یہی ہے ان کے گھر کا سب کچھ یہی ہے لاکھوں کی تعداد میں جانور. اب لازمی بات ہے کہ ان کا جب ریوڑ چلتا ہوا آتا ہے اور وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. میں نے ایک جگہ اتنی بڑی قطار جانوروں کو دیکھی کہ شاید وہ ایک میل سے زیادہ کے علاقے میں تھے پھول بھرے ہوئے بالکل ایک جیسے جانور ایک جیسے قد و قامت کے اور جناب ختم ہونے میں نہیں آتے تھے. بس تقریباً وہاں آدھے گھنٹے کھڑے رہی اور گزرتے اور اس قدر تھے کہ روڈ کی اس طرف بھی روڈ کے ادھر بھی بیچ روڈ پہ چل رہے تھے. بس وہ گاڑیاں جانتے تھے وہاں سے وہ اس طرح روک کرتے تھے گاڑیاں رینگ رہی تھیں اتنی بڑی تعداد. تو اس لیے اللہ سبحانہ ان کی محبت اللہ نے دلوں میں رکھی ہے. اب بات یہ کہ حضرت عمر فاروق یہ فرماتے کہ اللہ اس مال کی محبت دل سے نکال دے, یہ فکر اللہ کے خلاف ایسا تو ہے نہیں. اللہ نے رکھی اور ہم کہیں کہ اللہ کو نکال دے. ہمارے دلوں میں اللہ نے خواہشیں رکھی ہم کہیں اللہ ہمیں فرشتہ بنا دے, ایسا اجالہ نہیں ہے ظاہر کرنا نہیں ہے اس صفت کو, بلکہ ایمان ہے اس کو موڑ دیجیے کہ اللہ اس کی محبت دین کے کاموں میں محبت تو ہو لیکن اس کی محبت ایسے امور کی طرف ہو کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئے. اولاد کی محبت ہو لیکن اولاد کی محبت ایسی ہو کہ یہ اولاد ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے, دنیا میں بھی نیکیاں کرے اور ہماری آنکھیں انہیں دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی ہوں. بیوی سے محبت اور دنیا اللہ محبت غلط کاموں کے لیے نہ ہو بلکہ وہ بھی ہم سے محبت کرے ہم بھی اس سے محبت کرے اور پھر یہ محبت اللہ اولاد جو ہے صالح کا ذریعہ بنے اور پھر یہ کہ ہم سب آخرت میں جو ہے اکٹھے ہوں اور یہ محبت ایسی ہو کہ جو آخرت کی سودی پر نہ ہو, یعنی آخرت کے بدلے میں نہ ہو کہ دنیا میں مشغول کیا آخرت میں کچھ نہیں, بلکہ یہ مال اولاد بیوی بچے زراعت کھیتی باڑیاں گھوڑے اونٹ اور سونے چاندی کے ڈھیر ان سب کی محبت ہو لیکن یہ محبت تجھ سے جدا کرنے والی نہ ہو بلکہ ان ساری چیزوں کی محبتوں کی وجہ سے ہمارا انجام اچھا رہا ہے. یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ یہ تربیت دی ہے کہ ساری چیزیں ہوں لیکن اعتدال کے ساتھ ہر چیز حد میں رہے, حد سے باہر نہ ہو. حد سے باہر ہوگی تو پھر تو معاملے ختم ہو جائے. اب اگر ہم فرشتے بن جائیں گے تو پھر انسان کام نہیں, اللہ نے تو انسان کو کہتے ہیں اونچا دیا اور وجہ اس کی یہ کہ انسان کے اندر جذبات ہیں, اچھائیاں بھی کر سکتا ہے برائیاں بھی کر سکتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی کر سکتا ہے, دونوں جذبات ہیں. انسان کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے ہٹتا بھی ہے موتتا بھی سارے کام ہیں. فرشتوں میں جذبات ہی نہیں, نہ ان کو نیند آتی نہ وہ کھاتے نہ ان کی بیوی نہ ان کے بچے کچھ بھی نہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو یقین ان میں جذبات ہی نہیں ہے, ان کو کہا کہ سجدیاں پڑھو سجدیاں پڑھے کرو لیکن ان کا کیا کمال کوئی کمال نہیں. ایک آدمی کے بیوی بچے بھی ہیں نماز کے لیے بھی جا رہا ہے, ایک آدمی ٹھیلے لگا رہا ہے نماز کے وقت ہو گئے نماز پڑھنے جا رہا ہے, ایک آدمی کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر چرانا چاہے چرا سکتا ہے لیکن نہیں اللہ کے خوف سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. یہ سارے جذبات ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے تو یقیناً اس کا مقام بہت اونچا برت. اس لیے ہر چیز ایک حد میں اور اعتدال میں رہے تو بس معاملہ ٹھیک رہتا ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کی محبت عطا فرمائیے لیکن یہ محبت وہ ہو جو تیری محبت کے تابع ہو. یہ ہمارے لیے محبت کی چیز ہو مال لیکن اس کی وجہ سے ہماری آخرت خراب نہ ہو. بس چنا روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ڈھیر لگ گئے لوگ بھی آ گئے دیکھنے کے لیے اور عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مال اللہ نے تمہارے لیے ہمیں عطا فرمایا, جس کا جتنا جی چاہے لے جس کا جتنا جی چاہے لے لے, کوئی آگے نہیں بڑھتا. پھر دوبارہ فرمایا کہ بھائی یہ مال تمہارے لیے ہے جس کا جتنا جی چاہے لے لے, یہ بھی لوگ آگے نہیں بڑھے. ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا امیر المومنین آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم میں سے کسی کو حاجت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک حاجت مند بھی ہے ضرورت مند بھی ہے چاہتا بھی ہے کہ مال لے لیں, لیکن آپ ہمیں اس طرح کیوں ذلیل کر رہے ہیں, آپ خود کیوں نہیں تقسیم کر دیتے. یعنی ہم میں یہ چیز نہ پیدا ہو کہ ہر آدمی لوٹا ماری شروع کر دے بلکہ آپ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیں یا کسی کو حکم فرما دیں کہ وہ ہمیں تقسیم کر دیں. جب کیا مطلب ہوا کہ مال کوئی چیز نہیں ہے, مال کی محبت ان میں بھی تھی لیکن وہ مال کی محبت ایسی نہیں تھی جیسے آج ہم میں کیا بھی دوسرے گلے کاٹے اس کی تھی, بلکہ وہ مال کی محبت چاہتے تھے کہ مال تو ہو ہمارے پاس لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہو کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے نقصان کر رہی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور کئی دکانیں تھیں ان کے، اس میں مال دورہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ایک شخص آیا اس نے دیکھا تو ان کو تھوڑا سا یعنی ہوش دلایا تو فرمایا کیا بات ہے خیریت ہے؟ تو بس ان کی زبان سے اتنا لکھا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. کیا مطلب تھا کہ وہ مال دولت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فخر پر رکھتے تھے، مال دولت تھا. صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مال دولت تو اس لیے ہے تاکہ ہم کافروں کے محتاج نہ ہوں، اور اگر یہ مال دولت آج ہماری عزت کا ذریعہ ہے، اگر یہ مال دولت نہ ہوتا تو یہ بادشاہ آج ہمیں اپنے ناک کا رومال بنا دیتے، اپنا منہ صاف کر دے اور ہمارے ہم سے جو چاہے فتوے حاصل کر دے. بات یہ میں نے پہلے بھی غالب سنا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکایات میں گلستان بوستان غالب گلستان میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا تھا بزرگ، وہاں سے بادشاہ جب آیا تو تب بھی اس نے پاؤں پسار کے رکھے ایسی بیٹھے رہے، بلکہ آنے کے بعد یا تو پاؤں پسار لیے. تو کسی نے کہا کہ بادشاہ آپ نے کب سے سیکھ لیا پاؤں پسارنا، کب سے سیکھ لیا؟ بادشاہ آئے ہوئے اور آپ پاؤں پسار کے بیٹھے. فرمایا جب سے میں نے اپنے ہاتھ سکڑے، جب سے میں نے اپنے ہاتھ سکڑے ہیں پاؤں پسار لیے. تو حقیقت یہ کہ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پاؤں سکڑ جاتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ سکڑ لیں گے تو پاؤں پھیلا سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بس بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ مال بھی عطا فرمائے اپنی محبت کے لیے. کمر دانس کے دنیا دوست دار، واقعہ سن چکے ہیں آپ لیکن شعر یاد آ گیا، اب کیا کہیں اس کو. حق نمر دانس کے دنیا دوست دار، اگر دارت برائے دوست دار، وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا کا دوست رکھے، ہاں اگر رکھتا ہے تو اللہ کے لیے. ایک شخص نے اعتراض کیا تھا اللہ والے پر کہ جب ان کے پاس دیکھا کہ مال و دولت بہت ہے تو وہاں سے یہ کہتے بھی نکل گئے کہ نمر دانس کے دنیا دوست دار. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات ان تک پہنچا دی. فرمائے کو بلا کے لاؤ اس کو، وہ جواب پوچھا کہ ہاں بھائی وہ مصرع پڑھو جو تم نے پڑھا تھا. کہنا نہیں نہیں حضرت میں نے تو اس نے سنا بھائی کیا کہا تھا سنا سے ہم بھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دل سے زبان میں سے بنے دل میں یہ بات کہی تھی کہ نمر دانس کے دنیا دوست دار، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. آپ کے پاس اتنا مال دولت ہے، میں تو آپ کے پاس آیا تھا بیت ہونے کے لیے اور اصلاح کے لیے، آپ کے پاس اتنا مال دولت ہے. تو یہ ان کے ذہن کے اندر آیا کہ جس کے پاس دولت ہو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اب دوسرا مصرع سن لو. پھر انہوں نے یہ کہا اگر دارت برائے دوست دار، اگر مال رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، یہ مال جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کے لیے. اور غالب اسی پہ پھر مجھے اتنی اگلی بار یاد آ گئی جو آج ہی غالب الفجر کے بعد بیان کیا تھا کہ کیا بات تھی بھائی سوال. ہاں ایک صاحب ایک اللہ والے کے پاس گئے اسی نیت سے کہتے کہ اصلاحی تعلق قائم کریں گے. دیکھا تو ان کی جی یار بہت بڑی اعتراض یہ بات کہی کہ یہ تو زہد کے خلاف ہے، اتنا مال و دولت کا ہونا زہد کے خلاف. فرمایا نہیں حضرت خاموش رہے. کچھ دن گزر گئے تو پھر ایک دن جنگل کی طرف اپنے کچھ دوست یاروں کے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ نکلے اور جنگل میں پہنچ کے کہنے کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ ساتھ جو جس نے اعتراض کیا تھا وہ بھی ساتھ، جی چاہتا ہے حج کو چلے. میں حضرت جی تو میرا بھی چاہتا وہ ہاتھ پکڑا فرما چلو میں نے کہا تو میری چادر شہر میں رہ گئی وہ تو لے آؤں. حضرت کیا جواب فرما کہ تمہیں اپنی چادر کی بڑی فکر پڑ گئی اور میرا جو لاکھوں کا کاروبار پھیلا ہوا ہے تم تو ایک چادر کو نہیں بھولتے، میں تو سارا کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ظاہر میں ہوں یا تم ہو. مطلب یہ تھا کہ دنیا کا پاس ہونا یہ برا نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. اگر کسی کے پاس مال ہے دولت ہے اس کی محبت نہ ہو دل میں، وہ اس پر قدرت رکھتا ہوا سارا مال دولت دے کے چلا جائے جانا چاہے. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی حج پہ جا چلو بس. انہوں نے میری چادر رہ جی کرما کہ یہ ہے اصل کہ چادر کی فکر پڑی ہوئی ہے تجھے اور میرے لاکھوں کروڑوں کا جو کاروبار ہے چھوڑ کے ایسے ہی جا رہا ہوں. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کون ہوا جو مال سے محبت نہ رکھے. حضرت موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے ہاتھ، قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ، چند درہم پر بیچ دیا تھا، چند درہم پر غالباً ایک ایک دو درہم بھی وہ مشکل ان کے ہاتھ میں آئے تھے. درانی میں معدودہ اور ساتھ میں بڑھو وکان و فیم میں نے زاہدین, وہ بڑے زاہد لوگ تھے. یہاں پر بھی کیا مطلب ہے زاہد کا, دنیا کی انہیں پرواہ نہیں, وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھائی ہمارے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے تاکہ ہمیں باپ کی توجہ حاصل ہو جائے. اور یوسف علیہ السلام میں پیسے کی تمنا نہیں ہے, لالچی نہیں تھے, وہ ایسے کی محبت دل میں نہیں تھی, بس وہ تو انہوں نے چونکہ کہا تھا یہ ہمارا غلام ہے تو اخلاقا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس غلام کو ہمیں بھیج دو, ٹھیک ہے دے دو بھائی 10,000 5,000 دے دو. ارے یوسف علیہ السلام جیسے دیکھو, ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے اپنے قدرت میں, ایک طرف تو بھائیوں نے بھیجا چند دراہم میں اور دوسری طرف حضرت مصر کے اندر جب وہ گولی لگتی ہے تو آپ دیکھیے کہ ایک گڑیا بھی آ گئی اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قیمت لگوائی وہ کیا تھی, وزن کے برابر چاندی سونا, وزن کے برابر کتنے مال دور, یعنی بڑے بڑے جو ہے خرید نہیں سکے, عزیز مصر خرید. ایک طرف تو یہ تھا لیکن اللہ نے فرما دی وہ کام فیم میں نے ظاہر, وہ ظاہر لوگ تھے ان کو مال کی حاجت نہیں تھی, وہ تو بس ان کو شیطان نے یہ سمجھا دیا تھا کہ باپ ان سے محبت بہت کرتا ہے ہمیں نہیں کرتا, اس لیے اپنے باپ کی نظروں سے جب دور ہو جائیں گے تو نتیجے تک باپ ان سے محبت کرے گا, اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا. بہرحال اصل میرا کہنے کا یہ کہ ہم حج کا حد اعتدال میں کر اپنی تربیت کو درست رکھیں, مال دولت اولاد بچے اللہ نے سب چیزیں عطا فرمائی ہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس نعمت کی قدر کریں, نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت خان رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا حضرت مفتی محمد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور خط میں لکھا کہ بھائی میرے چارانے کے ٹکٹ کسی کے لفافے میں غلطی سے چلے گئے ہیں, کہیں تمہارے پاس تو نہیں پہنچ گئے. خط لکھا اس زمانے میں, اس زمانے میں ہماری طرح تو تھا نہیں, ویٹ سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ساری چیزیں آتی ہیں, تو خط بھیجا حضرت نے لفافے میں کہ بھائی میرے چار آنے کے لفافے اور چار آنے کے ڈاک ٹکٹ وہ کسی کے لفافے میں غلطی سے چلے گئے, تمہارے پاس تو نہیں پہنچے. تو فرما کے چونکہ میرے پاس یہ پہنچے تھا فرمان نے میں نے جواب میں لکھ دیا کہ حضرت میرے پاس نہیں آئے, تو حضرت کو ایک خط تو آتا نہیں تھا, اسی خط آتے تھے, تو ہر ایک کو اس طرح حضرت نے لکھا. فرماتے ہیں جب میں تھانہ بھون گیا تو حضرت سے میں نے پوچھا حضرت چار آنے کے لفافے کے لیے آپ نے اتنی فکر کی, فرمایا کہ بھائی نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اگر تم نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو تم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا. فرمایا تو چار آنے تھے میرا, تو اگر ایک پیسہ بھی کہیں چل جاتا تو کچھ دیر کے لیے میں ڈھونڈتا ضرور اس کو ٹھیک, تاکہ اس نعمت کی قدر ہو جائے. اگر لوگ جو آج جو ہے وہ اپنے پیسوں کو ضائع کر دیتے, یقین اس زمانے کے چار آنے اس زمانے کے 40 روپے بھی اگر آپ سمجھ لیں تب بھی 40 روپے کی کون قدر کرتا ہے, 100 کروڑ گھوم لے اس کو پوری تلاش کرتا. ایک حضرت فرمائے کہ نعمت کی قدر کرو, اگر ایک آنا بھی ہے تو وہ بھی نعمت ہے اللہ کی, اس کا حق ہے کہ تم اس کو تلاش کرو اس کو ڈھونڈو, اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو نعمت کی نہ کرو. اسی طرح اپنی اولاد ہے بچے ہیں ان کی بھی قدر کرو, اپنی بیوی کی قدر کرو, بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی قدر کریں. اسی طریقے اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں مال و دولت جو ان سب کا جو ہے وہ ہمیں حق ادا کرنا چاہیے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعتدال کی دولت سے نوازے اور اس پر استقامت دیتا فرمائیں, کیونکہ خیر العمل ما دیم علیہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیں اس کی مداومت ہو. خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی لوگ حضرت مصیف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, صاحب عبید بھی پڑھ رہے ہیں, اسناد بھی پڑھ رہے ہیں, چاش بھی پڑھ رہے ہیں اور نقلیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور جب غائب ہوئے تو ایسے غائب ہوئے کہ فرض بھی غائب ہو گئے, مسجد میں بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ سے استقامت نہ ہو, اسی لیے فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل, اگر سے قلیل ہو تھوڑا سا عمل ہو لیکن مداومت ہو, ہمیش کی ہو, دو رکعت پڑھو ہمیشہ پڑھو, تہجد شروع کرو دو رکعت سے شروع کرو, اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 سے 4 کرو, لیکن یہ نہ ہو کہ 12 شروع کرو اور 2 بھی غائب ہو جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت وارن کا یہی سبب دیا, حضرت فرماتے تھے کہ کم دن کے لیے مدینے جاؤ, دل چاہے تو بڑھا دو, کہ یہ نہیں کہ یہاں سے دعویٰ کر کے جا رہے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو 10 دن بعد جب بیوی یاد آ گئی بچے یاد آ گئے نکلو بھی چلو. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صاحب, حج پہ گئے تھے غالباً 91 کی بات, پتہ نہیں بےچارے بھائی یا نہیں, لیکن بس وہ ان کا چونکہ مدینہ ہو کے آ گئے تھے اور بعد میں پھر مکے, اب مکے کے بعد میں تقریباً ان کا 1 مہینہ تھا, لیکن انہوں نے جناب خریداری پہ خریداری کرنی شروع کر دی حج سے پہلے, اور حج کے بعد تو بھاگ نہیں چکر پڑے کس طرح نکلوں میں, اور پھر یعنی پیسے دے کے ٹکٹ کے زیادہ رشوت کی, میں تو کہتا ہوں وہ رشوت ہی تھی, تو ٹکٹ اگر اتنے پیسے دو گے تو مل جائے کسی کو, پتہ سیٹ نہیں ملی اور پھر آ گئے. لیکن اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کم دن کے لیے جاؤ, اللہ تعالیٰ اگر وہاں پر تمہارا دل لگے تو بے شک اور دن قیام بڑھا لو, اگر بڑھ سکتا ہو تو, نہیں بڑھ سکتا ہو تو آ جاؤ, کم از کم بڑھانے کی نیت کرو گے تو اجر و ثواب تو ملے گا. لیکن یہاں سے 15 مہینے کے لیے جا رہے ہیں اور 2 کے لیے جا رہے ہیں, 15-10 بعد یہاں سے بھاگ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی تھا, حجاج کرام کو حج کے بعد کہتے چلو اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے تم بجائے اس کے کہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کرو بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو جا کے بیت اللہ کو یاد کرو, یہ زیادہ اچھا ہے. اپنے گھر چلے جاؤ اور جا کے بیت اللہ کو آپ کی یاد آئے, روزے اقدس کی تمہیں یاد آئے, یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. بس اس کے گرہ تو رہے بیت اللہ کے اندر اور حرم شریف کے قریب اور مسجد نبوی کے پاس, لیکن تم ڈوبے ہوئے ہو یاد میں بیوی بچوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے.